على آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. قال تبارك وتعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سب حضرات، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل ست تکریم بزرگان محترم، بھائیو، سپاہ صحابہ کے نوجوان ساتھیو اور جنگ کے غیور مسلمانوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، گزشتہ جمعوں میں استقامت اور عدل کے عنوان پر کچھ گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھیں. آج صبر کے عنوان پر کچھ معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سننے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صبر عربی کا لفظ ہے، صاد با را سے مل کر بنا ہے، جس کے معنی ہے رکنا. صبر کے معنی ہے رکنا. ایک چیز آپ حاصل کرنے کے متمنی ہیں، مگر وہ فوری آپ کو مل نہیں سکتی، آپ اس کی انتظار میں کچھ دیر رک جاتے ہیں، آئیے آپ کا صبر کرنا ہے۔ ایک چیز آپ کی خواہش اور آپ کی ضرورت ہے، مگر کسی وجہ سے آپ اسے حاصل کرنے پر قادر نہیں ہیں، یا آپ اسے حاصل کرنے پر قادر تو ہیں مگر کسی شرعی حکم کی وجہ سے آپ اسے حاصل نہیں کر پاتے یا نہیں کرتے، تو اس کا نام بھی صبر ہے۔ کیوں جی، صبر کے معنی یہی ہیں۔ صبر کا عنوان میں نے آج اس لیے اختیار کیا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ رب العالمین کا سہارا، اللہ رب العالمین کی قوت اور طاقت حاصل کرو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی بھی قوت پر، میری مراد باطل قوت اور طاقت ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں آئے، اور کوئی بھی کام دنیا کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ہر جگہ پر اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ کو یہی نظارے نظر آئیں گے کہ تھوڑی سی قوت اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں کی جماعت جب میدان کارزار میں اترتی ہے تو وہ دشمن کو نیست و نابود کر دیتی ہے، اور اس کے لاکھوں کی تعداد میں لشکروں کے قدم اکھاڑ دیتی ہے۔ جب ان فاتحین سے پوچھا جاتا ہے، جب فتح اور کامرانی سے ہمکنار ہونے والے ان شاد و فرحان چہروں سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کیسے فتح یاب ہو گئے، تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس تلواریں زیادہ تھیں، ہمارے پاس ہتھیار زیادہ تھے، وہ آگے سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس فوج بہت تھی، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی مدد کے ساتھ فتح یاب ہوئے ہیں۔ مومن کی نظر ہمیشہ اللہ کی طرف رہتی، اور بغیر اللہ کی مدد کے نہ کامیابی اور کامرانی ہو سکتی ہے، اور نہ مومن ایسی کامیابی پر یقین رکھتا ہے۔ صرف کافر لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جنہیں اس بات پہ گھمنڈ اور ناز ہوتا ہے، بلکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان وسائل کے ذریعے سے، ہم اسلحہ کے زور پر، ہم فوجی قوت کے بل بوتے پر فتح یاب ہو جائیں گے، کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اور خلاق عالم نے ہمیں ان چیزوں کے استعمال سے روکا بھی نہیں ہے، فرمایا یہ تمام قوتیں تم بھی حاصل کرو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جس قدر تمہاری قوت اور طاقت میں ہے دشمن کے مقابلے میں جدید سے جدید ہتھیار حاصل کرو اور استعمال کرو اور ٹیکنالوجی حاصل کرو، لیکن تمام تر چیزیں حاصل کرنے کے باوجود نظر پھر اللہ پر رکھو۔ تو نظر پھر اللہ پہ رکھو کہ ہم کامیاب تب ہوں گے جب اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جب صبر اختیار کریں گے. اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ صبر اور نماز. تو صبر اتنی اہم چیز ہے کہ جب تک ہم صبر کے مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے اس وقت تک ہم مدد خداوندی حاصل ہی نہیں کر سکتے. المدد المدد یا خدا کے نعرے تو لگا سکتے ہیں، یا اللہ مدد تو کہہ سکتے ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین کا ورد تو کر سکتے ہیں، مگر مدد آئے گی تب جب صبر کریں گے. تو صبر کا معنی ہے رکنا، اور دنیا میں کوئی چیز بھی بغیر صبر کے حاصل نہیں ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں. صبر تو بہرحال کرنا پڑتا ہے، محنت کریں، کوشش کریں، سب کچھ کریں، ہر چیز میں صبر ہے. ایک کاشتکار کسان ہل چلاتا ہے، بیج ڈالتا ہے، گندم کا بیج ڈالا. اب اگر وہ چاہے کہ آج میں نے بیج ڈالا ہے کل ہی مجھے گندم حاصل ہو جائے تو حاصل ہو جائے گی؟ پہلے اس نے ہل چلایا، پھر بیج ڈالا، پھر نگہبانی کی، پھر راتوں کو اٹھ کر پانی دیا، اور پھر جناب گندم کے پودے ہوئے. پھر چار پانچ ماہ تک اسے صبر کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا؟ اگر وہ بے صبری کرتا کہ نہیں جی مجھے تو ابھی حاصل کرنا ہے، جیسے ہی انگور اور جیسے ہی وہ نباتات کی شکل میں شروع شروع میں انگوریاں باہر نکلی اور پودے کے خوشے باہر آئے، وہ کہتا میں ابھی کاٹتا ہوں، مجھے تو ابھی گندم چاہیے، تو گندم مل جاتی. ابھی سٹا نہیں لگا، کہتا ابھی کاٹتا ہوں تو گندم مل جائے گی. ابھی سٹے کچے ہیں جیسے آج کل موسم ہے، کہتے ابھی کاٹتا ہوں جی، ابھی چاہیے. تو بغیر صبر کے دنیا میں بھی کوئی چیز، پہلے محنت کرو پھر صبر کرو. جب صبر کرو گے تو پھر اللہ کی مدد سے، پھر بھی اللہ کے فضل سے ملے گی. خوشحال ہے ایک انسان دنیا کے ساز و سامان سے. نہ دوسری طرف آتا ہوں، ایک کسان دیکھ رہا ہے کہ میرا سبزہ لہلہا رہا ہے، سٹے پک چکے ہیں، گندم بالکل تیار ہے، فصل بہت اچھی ہوئی ہے. اب بھی اگر وہ صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد پر نظر نہیں رکھتا تو کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ کھڑی کی کھڑی گندم جل سکتی ہے. کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ پیڑ پہ لگے ہوئے آم اور طرح طرح کے پھل کسی وقت بھی اندھیری آئے اور سارے کے سارے زمین پہ گر کے تباہ و برباد ہو سکتے ہیں. صبر کرنے کے ساتھ ساتھ نظر پھر بھی اللہ کی مدد پر ہوگی تو کامیابی آ سکے. صبر کا اسی طرح مفہوم سمجھانے کے لیے اور بہت سی مثالیں ہیں، لیکن ساری مثالوں کو چھوڑ کر اب میں اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ صاحب ایمان کو آزمائشوں کے مراحل سے گزارا اسی لیے جاتا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کا صبر کا پیمانہ کتنا بڑا ہے، صبر کا پیمانہ کتنا بڑا ہے. کوئی اتنا چھوٹا سا پیمانہ تو نہیں کہ بہت جلدی چھلک جائے، پہلی چوٹ پہ اکھڑ جائے پاؤں، بس جی بس کس مصیبت میں پھنس گئے ہم لوگ. بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جب حق و صداقت کی راہوں پہ چلیں گے تو پہلے ہی چوٹ پر ڈگمگا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. بڑا اوکھا راستہ ہے جی، تہاڈا ہی کام ہے جی، بس تسی کرو، ساتھوں تے نہیں ہوندا، اسی ٹھیکہ چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں مبارک ہے یہ کام، تمہیں مبارک ہے تمہارا انداز، لیکن صبر کے ساتھ، بات بات پر صبر ہے۔ یہ صبر صحابہ کرام نے کس طرح کیا، یہ صبر انبیاء علیہ السلام نے کس طرح کیا۔ آپ پوری تاریخ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیں، آپ کو جگہ جگہ پر یہی نظر آئے گا، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، بس اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے جو صبر کرنا پڑتا ہے وہ تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ گھنٹہ صبر کیا تو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ تو نوح علیہ السلام کی شکل میں کبھی 900 سال کرنا پڑتا ہے، 900 سال نوح علیہ السلام کو حکم خداوندی یہ ہے کہ اگر یہ قوم نہیں مانی تو ان کی نسلوں پہ محنت کرو، وہ نہیں مانے تو ان کی نسلوں پہ محنت کرو۔ 900 سال میں اگر شمار کیا جائے تو 40 نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ہر 30 سال کے بعد، یا آج کل ہر 20 سال کے بعد ایک نسل جوان ہو جاتی ہے، ایک نسل بڑھاپے کی طرف چلے جاتی ہے، ہر 20 سال 25 سال کے بعد ایک نئی نسل آ جاتی ہے۔ 40 نسلوں پر محنت کی ہے حضرت نوح علیہ السلام، لیکن رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا ہے کہ چند گنتی کے لوگ، جنہیں عورتیں اور مرد دونوں کو ملا کر 80 کے قریب پہنچتے ہیں، نوح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے۔ آخر نوح علیہ السلام جیسے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نکلی، ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ، میں نے اس قوم کو دن اور رات پکارا ہے، میں جتنا پکارتا ہوں یہ اتنے بھاگتے ہیں، جب میں تیرے کلمے کو بلند کرتا ہوں یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، اور یہ تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب میری دعا یہ ہے، لا تذر علی الارض من الکافرین الدیارا، کہ اب تیری زمین پر کافروں کا ایک شہر بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، ایک گھر بھی اس پر عرض پر تیرے نافرمانوں کا باقی نہ رہے، ان کو ایسی سزا دے دے۔ تو 900 سال صبر کیا، پھر اللہ نے صبر کا پھل یہ دیا کہ نجات پانے والے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے، باقی تمام نافرمانوں کو پانی میں غرق کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام، ساری قوم مخالف ہے، بادشاہ وقت آگ میں ڈالنے والا ہے، اگر آپ کو دیکھ کر کب کبھی تاری ہو جاتی، کہتے بابا مہربانی کر، غلطی ہو گئی مجھ سے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں نے اپنی قوم کے معبودوں کے ساتھ جو نا انصافی کا انداز اختیار کیا ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیا جائے، آگ میں نہ ڈالا جائے۔ اگر یہ بات خدا نہ خواستہ کہہ دیتے اور صبر نہ کرتے، آگ میں کودنے کے لیے تیار نہ ہوتے، تو آگ گل و گلزار بنتی؟ ایک نہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ تو تحریکوں کے لیے، اور خاص طور پر وہ تحریکیں جو کسی مشن اور کاسٹ کے لیے چلا کرتی ہیں، ان تحریکوں کے لیے سب سے پہلا، تحریک کے دوران جس چیز کو اپنے ساتھ ہر وقت آدمی کو رکھنا ہوتا ہے، چاہے آپ کو اس کو زیادہ سفر کہہ لیجئے کہ جو سفر کے لیے کھانے پینے کی چیز ہے جس کے ساتھ سفر چل سکتا ہے، چاہے آپ اس کو وسیلہ سفر کہہ لیجئے، چاہے آپ اس کو سفر کی سفاری کہہ لیجئے، چاہے آپ اس کو منزل تک پہنچانے والا راستہ کہہ لیجئے، یہ تمام چیزیں اگر ہیں تو وہ صرف صبر ہیں، صبر کے سوا کچھ نہیں۔ ایک قافلہ اپنی منزل کی طرف جانا چاہتا ہے، اس قافلے کے راستے میں ایک پہاڑ حائل ہو جاتا ہے، پہاڑ آ جاتا ہے. اب یہ سوچنے لگتے ہیں کہ پہاڑ آ گیا، چھوڑو یار پہاڑ آ گیا، یہیں بیٹھ جاتے ہیں تو منزل پہ پہنچ جائیں گے. جب تک اس پہاڑ کی چڑھائی کی صعوبت برداشت نہیں کریں گے. اب چونکہ ہماری اور آپ کی زمین پہاڑی نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پہاڑوں پہ چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. صحرائی سفر ہو تو صحرا میں کیسے چلا جاتا ہے، صحرائی سفر ایسے کہ جہاں دس دس دن تک پانی میسر نہیں آتا. ایسے ایسے سفر آتے ہیں راستوں میں کہ آدمی سوائے اس کے کہ وہ کسی تر چیز کو، یہ خشک ایسی چیز کو جس میں نمی ہوتی ہے، وہ اس کو زبان پہ رکھ کے چوس لے، اس کے سوا اسے کوئی چیز میسر نہیں آتی. یہ صحرا، یہ پہاڑ، یہ سمندر اور دریا جب عبور کیے جاتے ہیں تو قافلے منزلوں پہ پہنچ جایا کرتے ہیں. تو میرے دوستوں، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ بھی ایک منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ہماری ایک منزل متعین ہے. ہم بے مقصد اور بغیر منزل کے اور بغیر ایک طے شدہ فارمولے کے چلنے والے لوگ نہیں ہیں. ہماری ایک منزل متعین ہے کہ ہم غلبہ اسلام کے لیے پوری دنیا میں نظام خلافت راشدہ کے نفاذ کے لیے اور پوری دنیا میں رافضیت اور شیعہ کے چہروں سے پردے ہٹا کر ان کے کفر کو آشکارا کرنے کے لیے نکلے ہیں. اس راہ میں آپ کو خون کے دریا بھی عبور کرنے ہوں گے، اس راہ میں آپ کو خاک و خون میں لت پت بھی ہونا پڑے گا، اس راہ میں آپ کو جیلوں کو آباد کرنا پڑے گا، اس راہ میں مقدمات بھی برداشت کرنے پڑے گے. اگر حوصلہ ہے تو ساتھ چلو، ہمت اور حوصلہ نہیں ہے تو راستے میں بیٹھ جاؤ. ہم نے تو ایک منزل متعین کر رکھی ہے. اس منزل کے راستے میں پانی کے دریا نہیں، خون کے دریا آئیں گے. اس منزل کے راستے میں پتھروں کے پہاڑ نہیں، مقدمات کے پہاڑ آئیں گے. اس منزل کے راستے میں تنگ و تاریک کال کوٹھڑیاں آئیں گی. اس منزل کی طرف بڑھنے والے قافلے کے راستے میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بمبوں کے دھماکے آئیں گے، راکٹ لانچر اور گولیوں کی بارش آئے گی. حوصلہ ان گولیوں میں چلنے گا تو قافلے کے ساتھ مل جاؤ، اگر صبر نہیں کر سکتے ہو تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. صبر سے کام، صبر کے پیمانے بڑے رکھو، چھوٹے چھوٹے پیمانے نہ رکھو کہ بہت جلدی چلک جاتے. بس جی کیا ہو گیا جی، کیا ہو گیا جی، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں، مقصد اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا میں صحابہ کے دشمنوں کے چہروں سے نقاب اٹھانا چاہتے ہو، پوری دنیا میں اصحاب رسول کے دشمن کو للکا چکے ہو، پوری دنیا میں خلافت راستہ کا جھنڈا لہرانا چاہتے ہو، پوری دنیا میں اسلام کے پھرے لہرانا چاہتے ہو، مقصد اتنا بڑا لے کے نکلے ہو اور چاہتے ہو کہ یہ ہو کہ تمہیں تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے. یہ خیالس تو مہارس تو جنون، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے چھوٹی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے مقاصد کے لیے بڑی قربانیاں ہوتی ہیں. قربانی دینے کا نام ہی صبر ہے. مشکلات کے دریا عبور کرنے کا نام صبر ہے. ٹھنڈا پانی پینے کا نام صبر نہیں ہے. ایئر کنڈیشن کوٹھی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا نام صبر نہیں ہے. اور صرف اپنے بال بچوں میں بیٹھ کر صبح سے آباد زندہ باد کافر کافر کے نعرے لگانے کا نام صبر نہیں ہے.
صبر تو جیلوں کو آباد کرنے کا نام ہے، صبر تو بمبوں کے دھماکوں میں کھڑے ہونے کا نام ہے، صبر تو مقدمات کو جھیلنے کا نام ہے، صبر تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کا نام ہے، صبر تو تختِ انگارے کو ہتھیلی پہ رکھنے کا نام ہے۔ مجھے یہ باتیں آج اس تکلیف کی حالت میں آپ سے اس طرح عرض نہ کرنا پڑتی، میں تفصیل سے اس مسئلے کو آپ کے سامنے نہ رکھتا اگر آپ نے قائد شہید مولانا حق نواز کی ان باتوں پر کان دھرے ہوئے ہوتے کہ سپاہ صحابہ کا راستہ پھولوں کی سیدھ نہیں ہے، کانٹوں کا راستہ ہے۔ انہوں نے صرف کانٹے بتلائے تھے، میں تمہیں بتلاتا ہوں بمبوں کا راستہ ہے، گولیوں کا راستہ ہے، راکٹ لانچروں کا راستہ ہے، میزائلوں کا راستہ ہے، اس سے بڑھ کر جدید دور آ رہا ہے، کوئی اور خوفناک ہتھیار آ جائے یہ اس کا راستہ ہے۔ اتنے عظیم مقصد کے لیے نکلے ہو تو اتنے عظیم اور بڑے بڑے خوفناک حادثات سے ٹکرانے کے لیے بھی تیار رہو۔ اس لیے کہ جب آدمی اپنا ارادہ مضبوط کر لیتا ہے اور صبر والی گرہ کو وہ پوری سختی کے ساتھ باندھ لیتا ہے تو پھر اسے کسی بات کا خوف نہیں ہوتا، پھر اس کے پاؤں میں لرزش نہیں آتی، میرا نام بھی آ رہا ہے فیاض، میرا نام بھی آ رہا ہے فیاض، میرا نام بھی آ رہا ہے فیاض۔ تم صبر کرتے ہو؟ ایک سیار کیا، تم بیسیوں سیاروں میں ہمارے نام لکھ دو، ایک جیل کیا، تم ہزاروں جیلوں میں گھما دو، ایک بم کیا، تم ہزاروں بم کیوں نہیں چلا دیتے ہو مگر ہم اپنے راہ چھٹنے والے نہیں ہیں۔ صبر کی گرہ مضبوطی سے باندھو، اتنی کمزور گرہ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پولیس مین اگر آپ کی گلی سے گزر گیا تو صبر کی گرہ ہی کھل گئی۔ مولانا صاحب سارے گھر میں کھولوں دی، ایک پولیس آیا گزریا، وہ کوئی خیر تو ہے نا، لے بھائی ہمیں بھی پریشان کرتے ہیں۔ تو صبر کی بات، صبر کا پیمانہ بہت بڑا رکھو، کیا ہے زندگی ہے کیا، چند دنوں کی زندگی ایک امانت ہے ہمارے پاس، یہ دکان میں بھی گزر جائے گی، مکان میں بھی گزر جائے گی، جنگ کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے بھی گزر جائے گی، ریلوں میں گزر جائے گی، اگر یہی زندگی جیلوں میں گزر گئی تو کیا ہوا، گزر جائے گی، یہ ٹھنڈی فضا میں بھی گزر جائے گی، گزر جائے گی، یہ ایئر کنڈیشن کی کوٹھیوں میں بھی گزر جائے گی، گزر جائے گی، یہ پھولوں کی بارش میں بھی گزرے گی، اور اگر گولیوں کی بارش میں گزر گئی تو کیا ہوا۔ بہت بڑا حوصلہ رکھو، بڑے حوصلے ہوں گے تو کوئی غم نہیں ہے، خدا کی قسم ہمیں تو کوئی نہیں ہے، چاہے جیل پہ جو چاہے مقدمے بڑھاؤ، چاہے کال کوٹھنیاں چھپاؤ، چاہے گولیاں چلاؤ، سانو فکر کوئی نہیں، ہم نے تو ساری چیزیں دیکھ لی۔ اور پھر کس نے کہا کہ سدا جیلیں ہمارے لیے، کیوں سمجھ رکھا ہے کہ موت گولی میں لکھی ہوئی، گولی موت گولی میں لکھی ہوئی ہے، کون کہتا ہے کہ بم موت لاتا ہے، کون کہتا ہے کہ راکٹ لانچر موت لاتا ہے، تم نے دیکھ نہیں لیا، موت نوشت تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، موت زندگی کی خود ہی پاس کرتی ہے، گولیوں میں موت ہوتی، بمبوں میں موت ہوتی، راکٹ لانچروں میں موت ہوتی تو کم از کم میں تو آپ کے سامنے نہ ہوتا۔ اللہ اگر آپ جیلوں سے ڈرتے تو بے نظیر حکومت نے ساری عمر جیل میں رکھنے کے لیے منصوبے کر لیے تھے. بار بار اس نے اپنے جسے ہم جالا کوٹ کہتے تھے جہاں خبیث جالے بٹھا رکھے تھے, ہم جیل میں بیٹھ کے بھی کہتے تھے یہ عدالت نہیں ہے, یہ کمین گاہیں ہیں, یہ عدالت نہیں ہے, یہ جالا کوٹس ہیں, یہاں انصاف نہیں ہوتا, یہاں ظلم جنم دیتا ہے. ان کوٹوں سے, ان عدالتوں سے دباؤ دے کر یہ فیصلے کروانے کی کوشش کی گئی کہ انہیں سزائے موت یا عمر قید سنا دی جائے, تاکہ ساری ہمدرد لوگ, رہنما اور لیڈران کرام, اور مجھے دکھ ہوا جب بعض علماء کرام, نامی گرامی علماء کرام ہمارے پاس آئے, کہنے لگے کیوں موت کو دعوت دیتے ہو, سدا جیلوں میں رہنے کے لیے بیٹھے ہو, بس جیلوں میں بیٹھنا چاہتے ہو, ہاتھ میں لفظ سے لڑائی کا فائدہ کیا ہے, کیا ضرورت ہے تم ہاتھ میں وقت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو, تمہیں آرام و راحت نہیں چاہیے, تمہیں اپنے گھر کا سکون نہیں چاہیے, چھوڑو اس بات کو, کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا جناب اگر ہم نے صلح کی تو یہ غداری ہوگی, اگر ہم نے حکومت کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو یہ بہت بڑی تاریخ میں ایک سیاہ باب ہوگا. انہوں نے کہا چھڈو تاریخوں کو کون پوچھ دے, کون پوچھتا ہے تاریخوں کو, تم اپنی بات کرو, یہاں دنیا کے حافظے بہت کمزور ہو چکے ہیں, لوگ ایک دن ایک خبر پڑھتے ہیں دوسرے دن بھول جاتے ہیں, چوتھے پانچویں دن خبر بھول جاتے ہیں, یہاں سے آرام سے نکلو, بعد جا کر کہنا ہم تو زبان تے کرا کر آئے ہیں. اللہ تعالی کی توفیق تھی, قائد محترم کا صبر اور استقلال تھا, ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے دوستو, اقتدار کے ہاتھ میں موت و حیات نہیں ہے, حکمرانوں کے ہاتھ میں سدا کسی کو جیلوں میں رکھنا یا کال کوٹریوں میں بند کرنا یہ حکمرانوں کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہے. ان کی اپنی کرسی کا کوئی علم نہیں ہے کب ان کے نیچے سے کھسک جائے, وہ اوروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں, جو کل تک ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے تھے وہ آج کراچی کی جیلوں میں خود بیٹھے ہوئے, جو کل تک ہماری ملاقاتوں پہ پابندی لگایا کرتے تھے وہ آج کہتی ہے مجھے میرے خاوند سے ملنے نہیں دیا جاتا. ہماری ملاقات کے کمرے میں, ملاقات کے کمرے میں باقاعدہ, ملاقات کے کمرے کے ساتھ ایک ٹوائلٹ تھا, باتھ روم تھا, جس کو جنہوں آپ کہہ سکتے ہیں استنجا خانہ, اس ٹوائلٹ میں انہوں نے ایک دفتر بنا لیا. وہ کیا اس دفتر سے ایک سوراخ نکال کر, دو تین سوراخ نکال کر ہمارے کمرے میں مائکروفون لگا دیے, چھوٹے چھوٹے مائکروفون, چھوٹے چھوٹے. دوران ملاقات ہم جو گفتگو کرتے ہیں ساری گفتگو ٹیپ ہوتی ہے, اور شام کو وہ ٹیپ ہو کر وزیر اعظم کے پاس چلی جاتی ہے کہ آج انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. مجھے جب پتا چلا تو ایک دن تو میں نے بیان دیا کہ یہ اپنے مائکروفون شیکروفون نکال لو ورنہ میں خود نکال کے پھینک دوں گا. پھر میں نے اخباری نمائندوں کو بلوایا, ان کو میں نے نکال کے دکھا دیا, میں نے کہا یہ دیکھو اگر کہو تو ابھی کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دوں. کہنے لگے نہ بابا سانو کے پھسونا ہے. میں نے کہا کیا ہے یہ بے نظیر سرداری, یہ بدائی لوگ, یہ فاشا عورت, اگر ہمیں جھکانا چاہتی ہے اسے جان لینا چاہیے, یہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں مگر جھک نہیں سکتی. مہذب الفاظ میں جو دو چار مہذب الفاظ میں جو دو چار سلواتیں ہوتی تھیں میں وہ بھی سنا دیا کرتا تھا، وہ شام کو پہنچ جایا کرتی تھی، پھر جو درمیان میں وزیر مشیر ہوتے تھے پیغام لانے والے، کہتے جی باقی ساری گلا تو باتیں تو ٹھیک ہیں پر آپ بے نظیر صاحبہ کو جو گالیاں دیتے ہیں نا وہ اس لیے بڑی پریشان ہے کہ گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا میں تو جیل میں بیٹھا ہوں، میں نے کون سی گالی دے دی ہے؟ تو کہنے لگے اشارہ کر کے کہ جو کچھ ٹیپ ہو رہا ہے جاتا تو وہی ہے، تو روزانہ آپ جو زبان اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نے کہا اور تو کچھ نہیں، گشتی کہتا ہوں، اور تو کچھ نہیں بتائی، اور کہتا ہوں اور تو کچھ نہیں کہتا۔ کہتے آپ گالیاں دیتے ہیں، تو میں نے کہا اور ہمارے منہ سے اس کے لیے دعائیں نکلیں گی؟ بھی جیل میں بند کر رکھا ہے، اور جیل کے اندر جیل، راولپنڈی جیل کی سختیاں بہت زیادہ تھیں بنسبت دوسری جیلوں کے، ہمارے ساتھ راولپنڈی جیل میں بہت زیادتی ہو۔ میں نے کہا جیل در جیل میں ٹھونس رکھا ہے، اور کوئی ملاقات کرتا ہے تو اس کی باتیں تک ٹیپ دی جاتی ہیں۔ ہم وکیل سے مشورہ کرتے ہیں کہ مقدمہ ایسے لڑنا ہے، تو وکیل کے بعد ابھی مقدمہ کے لیے تیار نہیں ہوتا، حکومت پہلے انتظامات کر لیتی ہے ہم سے، ہماری پرائیویسی، ہم سے ہماری آپس کی باتیں، جو ہماری خفیہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے وکیل سے کرنی ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، جب تم نے ہماری یہ باتیں تک بھی ہم سے چھین لی ہیں، ہماری پرائیویسی بھی تم ہم سے چھین چکے ہو، تو پھر سنو ہمارے منہ سے دعائیں نہیں تمہارے لیے بس دعائیں نکلیں گی۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس 15 مہینے کا صبر کام آیا یا نہیں آیا؟ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، محترمہ کتھے؟ کہتے میرے بچے ابو کو یاد کر کے بڑا روتے ہیں۔ تیرے بچوں کا ابو تو تھا، تو نے جن کو جیل میں ڈالا ان کے کوئی بچے نہیں تھے، تیرے بچوں کو ابو یاد آتے ہیں تو کسی اور کے بچوں کو ابو یاد نہیں آتا۔ تم جب اقتدار کی کرسی میں بیٹھتے ہو تو اقتدار کے نشے میں بھول جاتے ہو کہ تمہاری اصلیت کیا ہے اور تمہاری حقیقت کیا ہے۔ ہمیشہ وزیر وزیر نہیں رہتا، اسیر اسیر نہیں رہتا۔ اقتدار اور جیل دونوں کی آپس میں دوستی ہے، جو اقتدار پہ آتا ہے وہ جیل میں بھی آتا ہے، جو جیل میں آتا ہے وہ اقتدار پہ بھی آتا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صبر، اگر آپ صبر سے کام لیں تو ہر کام بتدریج انشاءاللہ ہوتا چلا جائے گا، آپ کا سفر کٹتا چلا جائے گا، ایک نہ ایک دن آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ تحریکوں کا مطالعہ کریں، محض تقریروں پہ گزارا مت کیجئے، کچھ عادت ڈالیے مطالعہ کرنے کی۔ مجھے اللہ کے فضل سے جیل میں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرنے کا بہت موقع ملا، تحریکوں کو پڑھنے کا، کہ یہ تحریک اٹھی، 300 سال تک تحریکیں چلتی رہی، بعض تحریکیں اٹھی اٹھتے ہی دبا دی گئی، دم توڑ گئی تحریکیں، زیادہ قدم نہ چل سکی، سفر نہ کر سکی، اور بعض تحریکیں اٹھی 300 سال تک ان کا وجود رہا، جب تک ان تحریکوں کے جانباز، جب تک ان تحریکوں میں، ان کاروانوں میں چلنے والے اور شامل ہونے والے لوگ صبر و تحمل اور بردباری اور استقامت کو اپنا شعار بنائے رکھے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہیں کر سکی، نہ کوئی چوکی ان کا راستہ روک سکی، نہ کوئی مشکل انہیں راہ سے ہٹا سکی، نہ کوئی بڑے سے بڑی حکومت انہیں دبا سکی۔ جب صبر و استقلال ان کا شعار نہ رہا، وہ حقیقتیں وہ تاریخیں دب گئی، پھر ان کا کوئی نام لینے والا نہ رہا۔ تو دوستو صبر ہے، چھوٹے کاموں کے لیے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بڑے مقاصد کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. اب آپ دیکھ لیں، اگر تو مسئلہ آپ کا صرف آپ کے شہر کے حد تک کسی مسئلے کا ہو تو بس دو چار دن میں، دو چار سیڑھیوں کے بعد وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا مسئلہ شہر سے باہر کا ہو، کسی دوسرے شہر کا ہو، تو اب آپ کو بس کا سفر بھی کرنا پڑے گا، اب آپ کو وقت بھی خرچ کرنا پڑے گا، پیسے بھی لگانا پڑیں گے، اب آپ کو نئے شہر میں جا کر دھکے بھی کھانا پڑیں گے. اگر مسئلہ اور دور کا ہو، دریا پار کا ہو، سمندر پار کا ہو، تو آپ کو جان ہتھیلی پہ لے کر سمندر کا سفر بھی کرنا پڑے گا. جتنا بڑا مقصد ہو اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے. گھبرا جاتے ہیں جلدی سے، پریشان ہو جاتے ہیں جلدی سے، پیمانے صبر جلدی سے چھلکنے لگ جاتے ہیں، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا. یہ اس لیے کہ ہم نے اپنے مقصد کی عظمت کو نہیں پہچانا، اپنے مقصد کی عظیمت اور عظمت کو پیش نظر رکھو تو انشاءاللہ پیمانے صبر بھی بہت بڑا ہو جائے گا. پھر نہ اپنی جان کی پرواہ رہے گی، نہ کسی دوسرے کی پریشانی پر پایا استقلال میں لغزش آئے گا. تو مقصد ہمارا بہت بڑا ہے. آپ کے دستور میں لکھے رافضیت کے چہرے سے نقاب اٹھانے کے لیے بھرپور کاروائی عمل میں لانا. جہاں جہاں صحابہ کا دشمن، تحریف قرآن کا قائل، عصمت ائمہ کا قائل، اللہ کی وحدانیت کا منکر، دنیا میں جہاں جہاں یہ عقائد رکھ کر اسلام کے نام سے اپنا تعارف کراتا ہے، وہاں وہاں پہنچ کر اس کے چہرے سے نقاب اٹھانا، دنیا کے اس کونے میں جا کر کہنا یہ مومن نہیں خالص تن کافر ہے، یہ یہودی مجوسی عیسائی اور مرزائی سے بڑا کافر ہے، اس کے ایمان کے نعرے کو مت دیکھو، تم اس کے کفر کا مرادہ کرو. صحابہ کا دشمن، قرآن کے منکر اور قرآن کی عصمت کے منکر، ائمہ کی عصمت کا قائل مومن نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کے ایک ایک ملک میں جا کر بتلانا میرا اور آپ کا مشن ہے، میرا اور آپ کا مقصد ہے، میرا اور آپ کا نصب العین ہے. یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارا یہ مشن، ہمارا یہ انداز، ہمارا یہ لاہ امن، یہ دلائل کی جنگ ہے، یہ دلائل کے ذریعے ہے، یہ بحث و مباحثے کے ذریعے ہے، یہ بات چیت کے ذریعے ہے، یہ ڈائیلاگ کے ذریعے ہے. ہم قائل کرتے ہیں دلائل سے، ہم بات چیت کے ذریعے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں، ہم مار دھاڑ کے ذریعے اپنی بات کو شروع. اگر مار دھاڑ کے ذریعے بات کو شروع کرنے والے ہوتے تو مولانا حق نواز کی تقریر، ایک ہی تقریر جھنگلشیاں لئی تھے کافی آئی نا، ایک ہی تقریر مولانا حق نواز کی بس کافی تھی. اس تقریر میں یہ نہ ہوتا کہ شیعہ کی فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، خمینی کی فلاں کتاب میں یوں لکھا ہے، خمینی نے یہ لکھا ہے، مجلسی نے یہ لکھا ہے، توسی نے یہ لکھا ہے، وہاں دلال کی جنگ نہ ہوتی، وہاں یہ کہا جاتا حسنیو اٹھاؤ اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر شیعہ کے گھروں میں گھس جاؤ. لیکن ہم نے، یہ ہمارا نعرہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کافر کافر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم لڑو لڑو کا نعرہ، ہم مارو مارو کا نعرہ، ہم جنگ جنگ کا نعرہ نہیں لگاتے، ہم دلائل کی بات کرتے ہیں. مولانا حق نواز کی زندگی کے 5 سال اس بات پر گواہ ہیں کہ کوئی مجھے بتلائے کہ مولانا حق نواز کی 5 سالہ زندگی میں، وہ 5 سالہ زندگی جو سپاہ صحابہ کی قیادت سنبھالنے اور بانی ہونے کے بعد کی ہے، اس زندگی میں ان کی تقریر پر جنگ میں کوئی ایک شیعہ کا قتل ہوا، یا انہوں نے تقریر میں ایک مرتبہ کہا شیعہ کو قتل کر دو. ہم جماعت کو اسی لین پہ رکھنا چاہتے ہیں. میں حکومت، انتظامیہ، افسران اور تمام ایجنسیوں کو اس بات سے مطلع کر دینا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے کارکنوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو بھی واش کر دینا چاہتا ہوں کہ میں اسی لین پہ رہنا چاہتا ہوں جو لین مولانا حق نواز دے کر گئے. اور وہ لین دلائل کی جنگ ہے، وہ لین دلائل کے ذریعے سے ہے، وہ لین حقائق کے ذریعے کسی کے کفر اور اسلام کو واضح کرنا ہے، وہ لین کلاشنکوف، وہ لین بمبوں اور وہ لین راکٹ لانچروں کی جنگ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی، کوئی گروہ طبقہ آج راکٹ لانچروں، بمبوں اور دھماکوں کے ذریعے یا قتل و غارت گری کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ وہ شیعہ سے نبرد آزما ہو، اس کا سپاہ صحابہ سے کوئی تعلق نہیں. مجھے بعض لوگ خطوط لکھتے ہیں کہ آپ بڑی سختی کر رہے ہیں، آپ لشکر جھنگوی سے لاتعلقی کا اعلان کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں ہم لڑتے نہیں ہیں، ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے، ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے. تو میں کیا دینا چاہتا ہوں، ہم اپنی لین نہیں بدلیں گے، ہم اسی لین پہ رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں ہم اس ملک کی اکثریت ہیں، شیعہ اس ملک کی اقلیت ہے. قتل و غارت گری کے ذریعے شیعوں کے بات تمہیں مہنگی پڑے گی، تمہارا وجود بھی ختم ہو جائے گا اگر ہم نے یہ بات سوچ لی. ہم جانتے ہیں کہ ہماری بات دن بدن بڑھ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا دائرہ کار وسیع ہو رہا ہے. ہم نے دلائل اور عمل کے ذریعے جس بات کا آغاز کیا ہے وہ سمندروں کو عبور کر چکی ہے، وہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہماری بات پھیل چکی ہے اور غالب آ چکی ہے. ہم اسی لین پہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی لین کو کامیابی کا راستہ سمجھتے ہیں. اگر آج نہیں، آج سے 10 سال بعد بھی، ہماری زندگی میں نہیں، ہماری موت کے بعد بھی، ہماری اسمبلی نے یا کسی ملک کی عدالت نے یا پاکستان کی کسی عدالت نے دلال کی بنیاد پر شیعہ کو کافر قرار دے دیا تو شیعہ کو کافر قرار دیا جانا یہ اتنی بڑی ہماری فتح ہوگی. ہم 1 کروڑ شیعہ کو اگر قتل کر دیں ہماری وہ فتح نہیں ہے. ایک عدالت کا فیصلہ، ایک اسمبلی کا فیصلہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، جو ہماری عالمی فتح ہوگی، ہماری اسی طرح کی فتح ہوگی جس طرح ہمیں 74 میں قادیانیوں کے خلاف فتح حاصل ہوئی ہے. ہم آئینی اور قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. آئینی اور قانونی جنگ اگر نہ لڑنا ہوتی تو آدم تارک قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن نہ لڑتا، آدم تارک پھر ایک گروہ بناتا، پھر اپنی پشت پر ایران کے مقابلے میں وہ بھی کسی ملک کو لے لیتا، پھر تمہیں ناکوں چنیرا چبوا دیتا، تمہیں چھٹی کا دودھ نہ یاد آ جاتا، تم اس ملک کو چھوڑ کر ایران نہ بھاگ جاتے تو ہمارا نام بدل دیتے. لیکن ہم نے قانون اور آئین کا راستہ اپنایا، ہم نے یہاں تک صبر کیا کہ تم نے ہمیں گرفتار کیا، ہمیں گرفتار کیا. اگر ان کا کوئی آدمی قتل ہو جائے، ہم ایم این اے ہو تم گرفتار کر لیتے ہو، جماعت کی لیڈرشپ کو کیا گرفتار کر لیتے ہو، لیکن ہماری لیڈرشپ حادثے کا شکار ہو جائے، قاتل نامزد پکڑا جائے اور پورے کی پوری سازش بے نقاب ہو جائے، تم نامزد ساجن نقوی کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم خانہ فرنگیران کے اس ثقافت کی بجائے غلاظت کے اس خانہ فرنگ کے ڈائریکٹر کو گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو. سنو, تم جب دوغلی اندر اگر اپناؤ گے, اگر دوہرے قانون کو تم پاکستان میں راج کرو گے, اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا اور خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ کیا ہے کہ اگر ہمارا آدمی کوئی شہید ہو جائے, ہم نامزد کریں ساجد نقوی کو تو تم اسے گرفتار نہیں کرتے ہو, ہم نامزد کریں کسی اور شیعہ لیڈر کو تم گرفتار نہیں کرتے ہو, اور ان کا کوئی آدمی قتل ہو جائے تو ہماری طرف بھاگے چلے آتے ہو, ایسے ہمارے پاس آتے ہو جیسے خالہ کے گھر میں کوئی آتا ہے. تمہارا یہ انداز, یہ دوہرے قانون کا انداز, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کی اکثریت سنی آبادی یہ سمجھنے لگ جائے گی کہ شیعہ کوئی اعلی نسل کی مخلوق ہے, سنی کوئی اگلا نسل کی مخلوق ہے. جب یہ احساس کم تری کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ نہ ملک کے آئین کا احترام کرتی ہے نہ قانون کا پاس کرتی ہے. تم سنیت کے دلوں میں احساس کمتری مت پیدا کرو. یہ احساس کمتری کی مثال نہیں تو آپ کیا ہے کہ ہمیں ایک ایم این اے کے جاگیردار باپ کے قتل میں تم نے گرفتار کر کے ہم پہ درجنوں اور بیسیوں مقدمات ڈال دیے, قتل کے 16 ایم پی او کے, 295 کے. جب تک ہم نے ان کی ضمانتیں نہیں کرائی ہم باہر نہیں آئے. اور ایک قیادت وہ ضمانتیں کراتی عدالت سے انصاف لیتے نہیں تھے, عدالت کے دروازے سے اس کا جنازہ اٹھئے اور تمہیں قاتل گرفتار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. حکمرانوں, تم یہ دوہرا نظام اپناؤ گے, دوہرا حساب چلاؤ گے, تم یہ دوہرا قانون نافذ کرو گے, اس کا نقصان بہت بڑا ہوگا. سوچو اور اس بات کو گہرائی سے سوچو. میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں. اور پھر دوسری بات, ہمیں اور سپاہ محمد کو برابر قرار دیتے ہو, اس جماعت کو جو 10 یا 15 یا 20 سے زیادہ افراد پہ مشتمل نہیں ہے, اس جماعت کو جس کا پہلا سالار 14 ڈکیتیوں اور 40 ڈکیتیوں 18 قتل کے مقدموں میں اندر ہے. جماعتوں کے سالار ڈکیتیاں کرتے ہیں. اچھا دوسرا سالار بنا عبدالجبار نقوی, تو وہ فیصل آباد میں پرسوں پکڑا گیا ہے. مولانا رفیق جامع کی مسجد پر جن حملہ آوروں نے آ کر مسجد میں حملہ کیا, اگر وہ پکڑا نہ جاتا تو کہتے جناب کلمہ پڑھنے والا تے مسجد میں حملہ کر ہی نہیں سکتا, یہ تو ہندوستان نے کچھ کیا ہوگا. پھر شیعہ خود بولتا ہے نہیں یہ امریکہ نے کیا ہوگا. وہ پکڑا گیا تمہارا باپ, موقع پہ پکڑا گیا ہے, محلے کے لوگوں نے جبار نقوی کی شناخت کر لی ہے اور وہ خود مان گیا ہے. جس جماعت کا پہلا سرار 14 ڈکیتیوں اور مجھ پر قاتلانہ حملہ, حاجی امتیاز شہید کے قتل میں ملوث ہو کر جیل میں ہو, اور دوسرا سالار مسجد میں حملہ کر کے 3 نمازیوں کو شہید کرنے کے جرم میں پکڑا گیا ہو, تم ایسی جماعت کے ساتھ سپاہ صحابہ کو کمپیئر کرتے ہو؟ جس جماعت کی شاخیں امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تحریک جعفریہ کی شاخیں بھی اتنے ملکوں میں قائم نہیں ہیں جتنے ملکوں میں اللہ کے فضل سے سپاہ صحابہ موجود ہے. تم اتنی بڑی جماعت کو ان غنڈوں بدماشوں سے کمپیئر کرتے ہو اور برابری کرتے ہو؟ جس جماعت کا جو بھی سردار بنے وہ سوائے غنڈہ گردی کا اور کچھ نہیں کرتا ہے. یہ تمہاری سوچ کے پیمانے, یہ تمہارے فکر کے زاویے اگر نہ بدلے تو تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا.
میں پھر کہتا ہوں
ابھی یہ کیا فیصلہ, اس بات کی کیا آخر, دکھ کیا ہے, اس بات کا کیا جواب ہے کہ جنگ میں پرسوں ابھی سے 50 گھنٹے قبل ایک شیعہ قتل ہوتا ہے, اور شیعہ بھی اس طرح قتل ہوتا ہے کہ اسے مارنے والے باقی لوگوں کو کہتے ہیں تم الگ ہو جاؤ, تم الگ ہو جاؤ, خود اس کے ساتھ جو شیعہ ہوتے ہیں اسے بھی الگ کر دیتے ہیں, باقی شیعوں کو بھی الگ کر دیتے ہیں, اور صرف اسی کو مارتے ہیں, دہشت گرد اس طرح کیا کرتے ہیں. اور اگر کسی سنی نے بھی مارنا ہو تو وہ باقی شیعوں کو الگ کرتا ہے؟ 50 گھنٹے گزر چکے ہیں, روز نام سے بند پڑا ہوا ہے. میں یہ بات آج جمعہ کے موقع پر 21 مارچ 1997 کی تاریخ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں, ایجنسیوں کے ذریعے حکام بالا تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا مطلب ہے روز نام سے بند کرنے کا. روز نام سے بند پڑا ہے, شہر میں 20 واقعات ہو چکے ہیں, ان کے لیے روز نام سے بند کیا ہوا ہے تاکہ کل جب عدالت میں یہ کیس جائے تو وہاں کہا جائے کہ جناب یہ ایف آئی آر ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ, کہ سب سے پہلی رپورٹ, تازہ بتازہ رپورٹ. اور 2 دن گزرنے تو بعد جڑی رپورٹ آئے گی وہ تازہ ہوئے گی؟ پولیس کو چاہیے تھا اور اب بھی چاہیے کہ وہ اپنی رپورٹ کے مطابق, اپنی تحقیقات کے مطابق رپورٹ درج کرے. کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ 50 گھنٹے کے بعد جو ایف آئی آر آئے گی وہ جھوٹ کا پلندہ ہوگی, وہ الزامات کا تختہ ہوگی, وہ بہتان تراشی ہوگی, وہ محض الزامات ہوگی, وہ منصوبہ بندی سے کسی کو پھنسانے کا حیبت ہو سکتی ہے, وہ حقیقت پر مبنی پہلی رپورٹ نہیں ہو سکتی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ کیس عدالت میں جائے گا تو آج کی یہ کیسٹ بھی عدالت میں چلائی جائے گی کہ جناب 21 مارچ 1997 کو دن کے 2:45 تک اس مقدمہ کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تھی, ابھی تک نہیں ہوئی. اتنی دیر جو ایف آئی آر میں لگائی جا رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ خود پولیس کیوں نہیں تحقیقات کرتی؟ آنے والے کیسے لوگ تھے؟ اگر وہ یہاں کے تھے, اگر وہ یہاں کے تھے تو انہیں محلے والے پہچانتے کیوں نہیں؟ اگر وہ باہر کے تھے تو وہ انہوں نے ایک دشمن کو سامنے رکھا, باقی کو ایک کی طرف کیوں ہٹایا؟ یقیناً یہ کوئی ذاتی دشمنی کا شاخسانہ ہے, یقیناً یہ کوئی باہمی لین دین کا جھگڑا ہے. کسی شیعہ کو بخار بھی چڑھ جائے تو کہتے ہیں ایف آئی آر اعظم طارق پہ چڑھاؤ کہ اس کی تقریر کی وجہ سے چڑھائے. روزانہ اخبارات میں, روزانہ اخبارات میں آپ درجنوں واقعات پڑھتے ہیں, فلاں جگہ ڈکیتی ہو گئی, فلاں جگہ قتل ہو گیا, فلاں جگہ چوری ہو گئی. وہ جو روزانہ آپ ایف آئی آر میں پڑھتے ہیں وہ تو سارے جرم ڈکیتی ہوتی ہے, چوری ہوتی ہے, قتل ہوتا ہے, وہ چونکہ سنیوں کا ہوتا ہے نا اس لیے کوئی نہیں, وہ ڈکیتی ہو گئی, وہ چوری ہو گئی, وہ دشمنی کا شاخسانہ ہو گیا. جہاں کوئی شیعہ مر گیا سادے کھاتے پہ گیا, ڈکیتی بھی ہو تو کھاتا اعظم طارق کا, چوری بھی ہو تو کھاتا ہمارا, دشمنی کا شاخسانہ ہو کھاتا ہمارا, وہ شیعہ کوئی مرے سادے کھاتے, تو سنی کوئی مر جائے ڈکیتی چوری اور آپس کی دشمنی کا شاخسانہ, یہ تم نے کیسے اصولات پیمانے بنا رکھے ہیں؟ اس لیے میں آج ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں, سپاہ صحابہ اسی لائن پر ہے جس لائن پر ہمیں جنگلی شہید چھوڑ گئے تھے, ہم اس لائن سے نیچے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے. قتل و غارت گری ہمارا مشن نہیں ہے, قتل و غارت گری ہمارا نفس العین نہیں ہے, نہ تھا نہ ہے, نہ آئندہ ہمارا ارادہ ہے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر مزید کچھ سال تمہاری حکمرانوں یا ظلم اسی طرح رہا تو کہیں ہمیں سوچنا نہ پڑ جائے. ڈرو اس وقت سے جو آنے والا ہے, مت ہمیں اس طرف لاؤ. تم ڈرتے ہو کہ جناب ایران ناراض ہو جائے گا. تمہیں اپنے ملک کی عوام نظر نہیں آتی؟ اپنے ملک کی عوام کے ناراض ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے, ایران کے ناراض ہونے کا خوف ہے. آج تم ایران کے دباؤ پر ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ہو. تم نے اسلامی سربراہی کانفرنس میں طالبان کی کرسی کو خالی رکھا ہوا ہے. ایسے ملک کے ساتھ کیوں دشمنی مول لیتے ہو جس ملک کے ساتھ 3000 کلومیٹر لمبی تمہاری سرحد ہے, جو ملک تمہارا سب سے زیادہ پڑوسی اور حمایتی ہے. تم نے ماضی قریب میں اس کی حمایت کی ہے. آج اس تمہارے ملک میں پڑھنے والے, پاکستان میں پڑھنے والے, پاکستان میں جوان ہونے والے اس ملک میں حکومت کر رہے ہیں, وہ تمہارے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں. تم ان کا ہاتھ جھٹک رہے ہو, آج تم ہاتھ جھٹکتے ہو, کل اگر انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا تو کیا کرو گے؟ حیرت کی بات ہے, حیرت کی بات ہے. کچھ تو خدا نے جو تمہیں سنس دیا ہے, جو تمہیں عقل و خرد سے نوازا, اس سے سوچو. ہمارا اتنا لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. ہم نے افغانستان میں پاکستان میں رہتے ہوئے روس کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے. جب وہ ہماری جنگ کامیاب ہو گئی ہے اور آج اس کے ثمرے میں اس افغانستان اسلام کا گہوارہ بن چکا ہے, آج ہم انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور تم انہیں بھی دیکھو, بس کسی دنیا کے ملک نے انہیں تسلیم, وہ کہتے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے. نہ مانو ہمیں کیا, ہماری کوئی حکومت میں فرق آتا ہے؟ جو امن جو استحکام اس ملک میں ہے کہ نماز کا وقت آتا ہے, لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں, کوئی چوری نہیں, گرمیاں آ رہی ہیں آپ باہر سو جائیں کوئی فکر نہیں, اور ہر طرح کی. ان کا وفد آیا تھا پچھلے دنوں میرے پاس, انہوں نے کہا آپ افغانستان کا دورہ کریں, آپ حیران ہوں گے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ افغانستان میں, جو ملک اسلام کا گہوارہ بن گیا, تم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور جس عورت کو تم نے اپنی کابینہ میں لیا ہے, جب وہ امریکہ میں سفیر تھی تو وہ کہتی تھی اسرائیل کو تسلیم کر لو. جس عورت نے کہا اسرائیل کو تسلیم کر لو, اسلام کو عملی طور پہ نافذ کرنے انہیں تسلیم نہیں کرتے ہو, حالانکہ ان کا ہزاروں میل کا بارڈر تمہارے ساتھ ملتا ہے, حالانکہ تم ایک بہت بڑی وہاں جنگ لڑ چکے ہو. یہ سوچنے کی باتیں ہیں, اگر نہیں سوچو گے اس کے نقصانات بھی بہت بڑے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.